اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں آپ نے مجمل اور محکم کے بارے مجمل اور متشابہ کے بارے میں پڑھا تھا بھائی. مجمل وہ ہے مولانا جس کی مراد پر واقف ہی نہیں ہوا جا سکتا جب تک کہ متکلم کی طرف سے کوئی بیان نہ آ جائے. تو متکلم کی طرف سے بیان آتا ہے، پھر اس کی مراد پر انسان واقف ہوتا ہے جی. اور محکم اور متشابہ وہ ہے جس کے اندر خفا مجمل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی اس میں تو بیان بھی کوئی نہیں آتا متکلم کی طرف سے. جب بیان ہی نہیں آیا تو پھر اس کے معنی پر واقف ہونا ممکن ہی نہ رہا بھائی، ممکن نہ رہا جی. مجمل کی مثال دی تھی مولانا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حرم الربا، اللہ نے ربا کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. اب ربا کا مفہوم تو ہے زیادتی، بس مطلق زیادتی، اور لیکن کیا مطلق زیادتی یہاں مراد ہے؟
نہیں،
مطلق زیادتی نہیں مراد بھائی، کیونکہ زیادتی تو پھر ہر بیع کے اندر ہوتی ہے. ہر تاجر بیع شراء اسی لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کو کیا حاصل ہو؟ نفع حاصل ہو، زیادتی ہوتی ہے اس میں. بلکہ مراد ایسی زیادتی ہے جو خالی ہو عوض سے، اور کن چیزوں کی بیع کے اندر ہو؟ مقدرات متجانسہ، یعنی قدر والی اور ہم جنس چیزوں میں ہو، ایک چیز ایک جیسی چیزوں میں. سمجھ میں آیا؟ اور یہ پتہ کہاں سے چلا بھائی؟ یہ بیان آیا بھائی، حدیث بھی الحنتۃ بالحنتۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل فضلا يدا بيد والفضل ربا. البيع الحنتۃ یہ مفعول ہے بیعو کے لیے بھائی، سمجھ میں آیا؟ حدیث میں بیچو تم گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی. بیچو مثلن بھی مثلن، اس طرح کہ وہ کیا ہوں آپس میں برابر سرابر ہوں بھائی، دونوں طرف برابر ہوں. مثل کے بدلے مثل ہو، اور یدن بھی یدن، اور ہاتھوں ہاتھوں، یعنی نقد ہو ادھار نہ ہو. والفضل ربا، اور زائد کیا ہے؟ ربا ہے. تو یہاں سے ہم نے نکالا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نکالا مسئلہ کہ یہاں جتنی چیزیں ذکر ہوئیں وہ مکیلی ہیں، یعنی ان کو ماپا جاتا ہے کسی برتن وغیرہ میں، یا وزنی ہے ان کا وزن کیا جاتا ہے، اور نیز جنس کے بدلے جنس بیان ہوئی. معلوم ہوا ربا وہاں ہے جہاں قدر بھی آئے اور جنس بھی آئے. سمجھ میں آیا؟ مکیلی یا موزونی چیزوں میں سے کوئی ایک ہو. تو قدر کا لفظ شامل ہے کیل کو بھی اور وزن کو، دونوں پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ تو تین لفظ بولنے پڑتے ہیں نا، کیل، وزن اور جنس. تو کیل اور وزن کو ایک ہی بنا دیا، کیا؟ قدر. قدر شامل ہے کیل کو بھی اور وزن کو بھی، تو قدر اور جنس بن گئی بھائی جی. اور تو چنانچہ ان میں سے جب بھی چیزوں کو میں، اور میں نے مسئلہ آپ کو بتلایا تھا کہ جب جنس بھی ایک ہو اور قدر جنس ایک ہے، تو قدر بھی ہے مولانا یعنی مکیلی یا موزونی چیز ہے، تو پھر وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ ادھار بھی حرام اور کمی زیادتی بھی حرام. آپ گندم کے بدلے گندم ہی بیچنا چاہتے ہیں، تو دیکھو جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے، کیل یا وزن ہے یا نہیں مولانا؟ کیلی چیز ہے، تو لہٰذا اب برابر گندم بیچیں گے بھائی. ایک طرف سے اگر 100 سا ہے تو دوسری طرف سے بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 100 سا. اگر ایک نے 110 سا دیے تو پھر 100 سا تو 100 سا کے بدلے ہو گئے، اور یہ 10 سا کیا ہے؟ یہ ربا ہے، کیونکہ یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے، اور کن چیزوں کی بیع میں ہے؟ قدر والی اور ہم جنس چیزوں میں ہے بھائی. لیکن اگر صرف قدر تو پائی جائے جنس نہ ہو، تو پھر اور ہاں تو اس میں کمی بیشی بھی جائز نہیں تھی اس گندم میں، اور ادھار بھی جائز
نہیں.
100 سا کے بدلے 100 سا ہی آپ لینا یا دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک آج دے رہا ہے ایک دو دن بعد دے گا ادھار کر رہا ہے، یہ بھی جائز
نہیں،
کیونکہ حدیث میں ہے یدن بھی یدن. لیکن اگر صرف قدر ہو جنس نہ ہو، مثلا گندم دے رہے ہیں اور جو لے رہے ہیں، تو اب قدر تو ہے، یہ بھی کیلی اور وہ بھی کیلی، ہاں جنس الگ ہے، تو جب ایک چیز پائی جائے تو اس وقت پھر کمی بیشی تو جائز ہوتی ہے، لیکن ادھار پھر بھی جائز نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو اتنا لمبا معنی ربا کا کیا کہ وہ ایسی زیادتی ہے جو خالی ہو عوض سے اور قدر والی چیزوں میں ہو اور ہم جنس چیزوں میں ہو، کیا صرف لفظ ربا سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا تھا؟ وہ تو مطلق زیادتی تھی، تو اس کی مراد پر مطلع ہی نہیں ہوا جا سکتا تھا جب تک کہ یہ بیان نہ آ گیا بھائی. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مجمل کے اندر بیان آتا ہے بھائی، دنیا کے اندر ہی بھائی اور بیان آیا بھائی. اور متشابہ وہ ہے والا نا جس کے مراد پر مطلع ہونا ہی ممکن نہیں دنیا کے اندر، کیونکہ بیان نہیں آیا بھائی، شارع کی طرف سے اس کا کوئی بیان نہیں آیا بھائی. اور بتلایا تھا متشابہ، پھر تو یہ حروف جیسے حروف مقطعات ہیں بھائی، یہ آیتوں کے شروع کے اندر بھائی، الف لام میم یاسین وغیرہ بھائی، اور تو یہ متشابہ ہیں مولانا. کیا مراد ہے اللہ کی یہ ہم نہیں جانتے بھائی، ہاں ان کے حق ہونے کا ہمیں یقین ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، برحق ہونے کا اعتقاد یقین. اور یہ متشابہ میں نے بتلایا تھا دو قسم پر ہیں، ایک تو یہ متشابہ جو حروف مقطعات ہیں کہ جن کے معنی کئی ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حروف ہیں، حروف مبانی ہیں مولانا، یہ تو ترکیب کے لیے وضع ہیں، معنی کے لیے وضع ہے
نہیں ہے.
الف با تا سا یہ کسی معنی کے لیے وضع نہیں ہے، بلکہ یہ تو ترکیب کے لیے کہ ان کو جوڑ کر ان سے لفظ بنائے جائیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، لفظ بنائے جائیں. اور ایک وہ متشابہ ہے جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں، جیسے ید اللہ کا ذکر آتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھائی، اور وجہ اللہ کا ذکر آتا ہے جی، اور وغیرہ بھائی، تو ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں بھائی. اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ وغیرہ، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، وجہ کا معنی چہرہ، لیکن یہاں ہاتھ اور چہرہ مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کیونکہ اللہ کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے بھائی. تو اگر ہاتھ اور چہرہ اللہ کے لیے تسلیم کیے جائیں تو پھر تو اللہ کا جسم ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ جسم، جہت، مکان وغیرہ سے کیا ہے، منزہ ہے بھائی. تو اللہ کے لیے اگر جسم ثابت کریں گے تو پھر اللہ کا کیا ہو، حادث ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ذات باری تعالیٰ تو حادث نہیں بلکہ قدیم ہے مولانا، قدیم ہے، باقی چیزیں ساری کیا ہیں، حادث ہیں. ایک وقت تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا، اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی بھائی. سمجھ میں آیا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے بھائی. اور پھر میں نے اختلاف بھی بتلایا تھا کہ ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اختلاف ہے بھائی، کیا قرآن میں کس طرح ذکر آتا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ہمارے نزدیک یہ الا اللہ پر وقف لازم ہے کہ یہ جو متشابہات ہیں ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں بھائی. اور راسخ فی العلم، جو پختہ علم کے اندر پختگی ہے، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الراسخون کا عطف ہو رہا ہے لفظ اللہ پر بھائی، یہ الگ کلام نہیں، ہمارے نزدیک تو الگ بات ہے اور ان کے نزدیک یہ اسی پر عطف ہے، یعنی اللہ بھی جانتے ہیں اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں بھائی. اس کے بعد فصل ہم نے شروع کی تھی فی ما یترک بھی حقائق الالفاظی، ان چیزوں کے بیان میں، ان قرینوں کے بیان میں بھائی. ماں کس سے عبارت ہے، قرینے سے، ماں سے کیا مراد ہے، قرینہ، وہ قرینے جن کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے، وہ پانچ قسم پر ہیں بھائی، پانچ قرینے ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بھائی. جی قرینہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں بھائی، ہاں وہ امر یشیر الی المطلوب، وہ امر ہے جو اشارہ کرتا ہے کس کی طرف؟ مطلوب کی طرف اشارہ کرتا ہے بھائی. تو پانچ قسم پر ہیں بھائی وہ چیزیں. پہلا دلالت عرف ہے بھائی، عرف دلالت، عرف کی دلالت ہوتی ہے بھائی. عرف بتلاتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بھائی. بعض اوقات لفظ کا ایک معنی عرف کے اندر مشہور ہو جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ جب عرف کے اندر ایک معنی مشہور ہو گیا تو اب متکلم بھی اسی عرف کا ایک حصہ ہے، جب اس نے اس لفظ پر تکلم کیا تو یقیناً یہ وہی معنی مراد لے گا جو عرف والے مراد لیتے ہیں بھائی، کیونکہ یہ بھی کس کا حصہ ہے بھائی؟ یہ لوگوں میں سے ہے اور لوگ اس لفظ کا یہ معنی لیتے ہیں، تو یہ بھی یقیناً کیا کر رہا ہے؟ اپنے لفظ سے اسی معنی کا ارادہ کر رہا ہے جو عام لوگ اس سے مراد لیتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو اس معنی کا مشہور ہونا عرف کے اندر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ متکلم نے بھی کیا کیا ہے، اسی معنی کا ارادہ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص قسم اٹھاتا ہے واللہ لا اشتری رأساً، واللہ میں سری نہیں خریدوں گا بھائی. اب یہ رأس کا لفظ یہ تو عام ہے مولانا، ہر جانور کی سری کو شامل ہے، لیکن عرف میں کس جانور کی سری کو بیچا اور پکایا اور کھایا جاتا ہے؟ بھیڑ بکری وغیرہ کی سری بھائی. تو عرف نے بتلایا کہ یہاں کیا مراد ہے؟ راس سے بکرے کی سری مراد ہے، ہر جانور کی سری مراد. لہذا اب اگر اس نے مولانا کبوتر کی سری خرید لی یا چڑیا کی تو پھر حانث نہیں ہوگا بھائی، اگرچہ یہاں حقیقی معنی کے اعتبار سے یہ بھی رأس ہیں، حقیقی معنی کے اعتبار یہ بھی کیا ہیں؟ رأس ہیں، لیکن یہ یہاں پر حقیقی معنی کو کیا کر دیا گیا؟ ترک کر دیا گیا دلالت عرف کی وجہ سے. اور اسی طرح اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ لا آکل بیضاً، واللہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا، اب یہاں حقیقی معنی کے اعتبار سے ہر جانور کا، پرندے کا انڈا کیا ہے وہ، اس پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے بیض کا لفظ بھائی، لیکن یہاں عرف کے اندر جب انڈے کا ذکر آ جائے تو اس سے کس چیز کا انڈا مراد ہوتا ہے؟ مرغے کا انڈا مراد ہوتا ہے. معلوم ہوا یہاں حقیقی معنی متروک ہیں بھائی، عرف نے دلالت کی اس بات پر. تو لہذا اب اگر وہ شخص مولانا کبوتر یا چڑیا کا انڈا کیا کرتا ہے؟ کھا لیتا ہے، تو اس صورت میں حانث نہیں ہوگا مولانا. اچھا، اور یہاں سے کہتے ہیں آپ کو ایک اور بات پتا چل گئی کہ جب بھی حقیقت کو ترک کیا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ضروری طور پر اب کس کی طرف جایا جائے؟ مجاز کی طرف، بلکہ کبھی رجوع کس کی طرف ہوتا ہے؟ حقیقت قاصرہ کی طرف بھی رجوع ہوتا ہے. حقیقت قاصرہ کیسے ہے مولانا؟ کہ لفظ کی تفصیل کیا، کہ لفظ کے ذریعے حقیقت کے بعض افراد مراد لینا بھائی. ابھی بھی ہم حقیقت سے خارج نہیں ہوئے، جب اس نے راس کہا ہے تو راس سے ہر سر مراد تھا، لیکن ہم نے صرف کون سا سر مراد لیا ہے؟ بکرے کا سر مراد لیا ہے. تو حقیقت سے ابھی بھی ہم خارج، لیکن کامل حق مطلق حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت قاصرہ ہے کہ بعض افراد کے ساتھ خاص کر لینا بھائی. اسی طرح بیض کا لفظ ہے، اب ہم مرغی کا انڈا مراد لے رہے ہیں، تو یہ کوئی غیر حقیقی مجازی معنی نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس کا حقیقی معنی ہی ہے، بیض انڈے ہی، وہ بھی انڈا ہی ہے مولانا، لیکن کیا ہے؟ صرف وہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ بیض کا لفظ تو شامل تھا ہر انڈے کو. تو لفظ کو حقیقت کے بعض افراد کے ساتھ خاص کر دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا عام کو کی تخصیص، عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کر دینا، یعنی اس کی تخصیص کر دینا. کیا کر دینا؟ تخصیص اس میں سے کر دینا بھائی. سمجھ میں آیا؟ بات کو نکال دینا. دیکھیے آگے سبق مولانا. وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ حَجًّا أَوْ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ أَنْ يَضْرِبَ بِصَوْبِهِ حَطِيمَ الْكَعْبَةِ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ لِوُجُودِ الْعُرْفِ. اگر کسی شخص نے منت مانی کہ میں کیا کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ حج کروں گا جی. او مشین الى بیت اللہ، یا منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ جاؤں گا بیت اللہ کی طرف پیدل بھائی جی. اور این یضربا یا کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اپنا کپڑا ماروں گا۔ کہاں پر؟ حطیم کعبہ پر بھائی۔ حطیم کعبہ جانتے ہو بھائی؟ جی جی، بیت اللہ کی اگر آپ تصویر دیکھیں بھائی، اللہ سب کو بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے بھائی، حج اور عمرے کی بار بار اسباب نصیب فرمائے بھائی سب۔ تو بیت اللہ اگر آپ تصویر دیکھیں، آپ دیکھیں گے بیت اللہ جو ہے ایک چوکور کمرہ ہے، لیکن اس کے ایک طرف ایک آدھی گول سے چھوٹی سی دیوار بھی ہوگی بھائی۔ چاک ہے بھائی، میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا۔ چلیے تو دیکھو، یہ بیت اللہ دیکھو یوں چوکور ہے بھائی، لیکن آپ دیکھیں اس کے ایک طرف یوں چھوٹی گول سی دیوار نظر آئے گی، یہ ہے حطیم مولانا۔ یہ کیا ہے؟ حطیم۔ لوگ یہاں باہر طواف کرتے ہیں بھائی، بیت اللہ کے بالکل کمرے کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے، یہ حطیم کہلاتا ہے بھائی۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ دراصل کیوں اس طرح رہا؟ حضور نبی کریم یہ اس زمانے میں بھائی بیت اللہ کی تعمیر کی گئی بھائی، مشرکین نے تعمیر کی بھائی، سمجھ میں آیا؟ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے بھائی، تو مشرکین اس سے کافی پہلے کی بات ہے، مشرکین نے تعمیر کی بھائی بیت اللہ کی، سمجھ میں آیا؟ بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچا تھا کسی وجہ سے، تو پھر انہوں نے آپس میں پیسے وغیرہ اکٹھے کیے کہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے بھائی، تعمیر کی جائے، تعمیر کی جائے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے بھائی، لیکن اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام بھائی، عجیب اللہ کے اس گھر کی ہیبت تھی ان پر بھی بھائی، کہ اس کو بنانا ہے لیکن اس میں حرام ایک روپیہ نہیں لگانا، سارا کیا لگانا ہے؟ حلال کا مال۔ اب حلال کا مال اکٹھا کیا کیا، لیکن اتنا نہیں بنا کہ یہ ساری کی چار دیواری ہو جائے، یہ حطیم سمیت سارا کھو جائے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو حرام نہیں بھائی، حلال صرف۔ تو پھر کہا کہ چلو یہی جو حصہ جتنا ہی پہ چھت بن سکتی ہے وہ بنا لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی، اور ہیں ہی نہیں پیسے، کیا کریں حالات۔ چنانچہ کہتے ہیں بھائی بیت اللہ کی انہوں نے پہلے سوچا گرائیں بھائی، اب بیت اللہ کی دیواریں شکستہ ہو چکی ہیں، کچھ گر گئی یا ٹیڑھی، کچھ گرنے والی ہیں، تو چنانچہ اب ڈر بھی رہے ہیں کہ گرائیں کیسے، ہاں ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ بیت اللہ پہ کون اس کی دیوار کو گرانے کی جرت کرے بھائی، اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہیں اس پر۔ لیکن پھر ایک شخص نے ہمت کی مولانا، اور پھر اس نے کئی دن تک ہمت نہیں ہو رہی تھی ان سے کہ کون، کہ پھر ایک نے کہا بھائی ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے، کوئی بری نیت ہماری نہیں، یقیناً اللہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس نے پھر وہ چلائی بھائی، کیا کس کیا کس سے بھائی، وہ اوزار کیا ہوتے ہیں بھائی، ہاں کئی وغیرہ یا کیا، جو بھی جس چیز سے، تھوڑے سے کہاں گرا، ہاں کیا، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، نام بتاؤ۔ تو کئی وغیرہ یا جو بھی چیز تھی بھائی، اس کے ذریعے وہ چلایا بھائی، سمجھ میں آیا؟ کئی تو پھر اس پر کوئی دیکھا لوگوں نے کہ بھائی اس پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، پھر باقی بھی سارے شریک ہوئے، دیواریں گرا دی گئیں، اور پھر مولانا نیچے تک کھدائی، زمین کے اندر بھی کھدائی کی بھائی، زمین کے اندر کی گہرائی سے بنائیں گے مضبوط بھائی۔ تو کافی زمین کے اندر کھدائی کرنے کے بعد پھر سبز رنگ کے پتھر بنیادوں میں نظر آئے مولانا، اب ان پر کئی چلائی کہ ان کو بھی نکالیں، جب ان پہ کئی چلائی، ان کو کئی لگی، تو پورا مکہ لرزنے لگا مولانا، سمجھ گئے کہ بس اس سے زیادہ اب آگے اگر اس کو ہم نے چھیڑا تو پھر یقیناً تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ معلوم ہوا ان بنیادوں کو اسی طرح رہنے دیں گے۔ پھر انہی کے اوپر انہوں نے کیا کی مولانا، تعمیر شروع کر دی اور یہ چوکور کمرہ بنایا بھائی، اور یہ ایک حصہ خالی رہ گیا بھائی، لیکن اس کا فائدہ ہو گیا مولانا، فائدہ یہ ہوا کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے مولانا. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھوں بھائی، آپ تو صرف بادشاہوں کے لیے کھولتے ہیں تو کوئی شخص اندر نہ پڑھ سکتا، لیکن اب یہ حصہ ہے مولانا، راستہ کھلا ہے ادھر سے، اور جس شخص کا دل چاہتا ہے اندر کیا کرتا ہے، جا کر نوافل وغیرہ پڑھ سکتا ہے وہاں پر بھائی، سمجھ گئے جی، نوافل پڑھ سکتا ہے. تو یہ حتیم کہلاتا ہے، یہ حصہ کیا کہلاتا ہے، حتیم کہلاتا ہے بھائی، حتیم کہلاتا ہے. تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں کیا کروں گا، ایک شخص سے میں اس حتیم پر کپڑا ماروں گا، کیا کروں گا کپڑا ماروں گا. اب ایک شخص دیکھو کیا قسم، کیا نظر منت کیا مانی ہے اس نے، کہ میں حج کروں گا بھائی. حج کا مانا تو لغوی مانا ہے ارادہ کرنا، کیا کرنا، ارادہ کرنا، لیکن عرف کے اندر حج سے کیا مراد لیا جاتا ہے، وہ خاص مخصوص عبادت مولانا، وہ مخصوص عبادت جو مخصوص جگہ پر ہوتی ہے، مخصوص زمانے کے اندر مولانا، مخصوص افعال کے ساتھ بھائی، سمجھ میں آیا. تو الحج و زیارت و مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، تو یہ مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں حقیقی معنی کو کیا کیا جائے گا، ترک کیا جائے گا دلالت عرف کی وجہ سے. اسی طرح ایک شخص نے منت مانی کہ میں کیا کروں گا، پیدل جاؤں گا بیت اللہ، تو یہاں تو لغوی معنی تو صرف کیا ہے، پیدل جائے گا بس، لیکن عرف میں اس سے مراد حج لیا جاتا ہے. تو وہ کام ہوا تو اس پر حج کیا ہو جائے گا، صرف پیدل جانا نہیں بھائی، جانے سے بھی، حالانکہ لغوی معنی کیا ہے، حج کہا اس نے نہیں، لیکن اس سے عرف میں کیا مراد دیا جاتا ہے، پیدل بیت اللہ کے لیے پیدل جانے سے مراد لوگ حج لیتے ہیں. یہ ایک شخص نے قسم منت مانی کہ میں کیا کروں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو حتیم پہ کپڑا ماروں گا. تو یہ تو صرف کپڑا مارنے اور اس کپڑے کو لغوی معنی کیا ہے، کپڑا مارنا ہے، لیکن عرف میں اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے، حج مراد لیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر حج کروں گا، مطلب یہ ہے بھائی. تو یہاں عرف کی وجہ سے اس حقیقی معنی کو ترک کر دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، دیکھیے بھائی، وَقَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ حَجًّا، کس نے منت مانی حج کی، اور مشین الى بیت اللہ تعالی، یا بیت اللہ کی طرف پیدل چلنے کی، اور ایا ضرب بصوبه حتیم الکعبہ، یا بیت اللہ حتیم کعبہ کو اپنے کپڑے سے مارنے کی منت مانی، یلزمہ الحج، تو اس پر کیا ہو جائے گا، لازم حج لازم ہو جائے گا، بافعال معلومۃ افعال کے ساتھ بھائی، سمجھ میں آیا، معلوم افعال ہیں اس کے، مولانا احرام باندھنا پڑے گا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا پڑے گا، اور عرفہ جانا پڑے گا، یہ تین تو فرض ہیں اس میں بھائی، ضروری ہیں. کیوں حج کیوں لازم ہوگا، لوجود العرف بھائی، عرف کے پائے جانے کی وجہ سے. سمجھ میں آیا، یہاں تک بات ہو گئی، پہلی بحث ختم ہوئی. انہوں نے کہا تھا حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے کتنی چیزوں کی وجہ سے، پانچ چیزوں، ایک کیا ہے، دلالت عرف جی، والثانی قد تترک الحقیقت بدلالت فی نفس الکلام، کبھی کبھار حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے ایسی دلالت کے ساتھ، فی نفس الکلام، جو نفس کلام میں ہوتی ہے، کلام کا مادہ ہی اس پر کیا کر رہا ہوتا ہے، دلالت کر رہا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا، دلالت کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے بھائی، اس سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لو بھائی، آسان آسان ہے بھائی. ایک تو عام غلام ہے اور باندی، ایک ہے مکاتب. مکاتب جانتے ہو، وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا کہ اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، مکاتب کہتے ہیں، مکاتب کہتے ہیں. اور یاد رکھو، یہ جو مکاتب ہوتا ہے پھر یہ آزاد شخص کی طرح ہوتا ہے، آقا اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اسے خدمت نہیں لے سکتا مولانا، سمجھ میں آیا، خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا، اور خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اب جائے گا کمائے گا اور پیسے لا کر دے گا، اپنی آزادی کے لیے کوشش کرے گا. اور ایک ہے مدبر. مدبر کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، جسے آقا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو یہ مدبر ہے. مدبر یہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا. اور ایک ام ولد ہے بھائی، ام ولد وہ باندی، باندی جس سے آقا کا بچہ پیدا ہوا اور پھر آقا نے اقرار بھی کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے. سمجھ میں آیا؟ جب آقا نے اقرار کر لیا تو یہ ام ولد بن گئی، بغیر اقرار کے نہیں. جب آقا نے اقرار کر لیا تو یہ کیا بن گئی؟ ام ولد بن گئی. بس اب مولانا یہ آقا کے مرتے ہی یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ تو مکاتب وہ اگر بدلے کتابت لا دے تو آزاد ہو جاتا ہے، جبکہ مدبر اور ام ولد کیا ہیں؟ مرنے کے بعد آزاد ہوتے ہیں. اب اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں مولانا، مکاتب میں رقیت کامل ہے لیکن ملک کامل نہیں. جی جلدی لکھ لو یہ ایک دو جملے بس. مکاتب میں رقیت کامل ہے ملک کامل نہیں. جبکہ مدبر اور ام ولد میں، جبکہ مدبر اور ام ولد میں ملک کامل ہے اور رقیت کامل نہیں. اس کا عکس ہے پہلے کا. ملک کامل ہے اور رقیت کامل نہیں. لکھ لیا بھائی؟ بس اب سنو بھائی، باقی خود لکھتے رہنا. دیکھو میں نے کیا کہا مولانا، مکاتب کے اندر کیا کامل ہے؟ رقیت کامل ہے لیکن ملک کامل نہیں. رقیت غلامی، غلامی کامل ہے اس کے اندر مولانا. رقیت کیوں کامل ہے؟ دیکھو اس کو آقا نے کیا کہا ہے کہ اگر تو اتنے پیسے لے آئے تو تو کیا ہے؟ آزاد ہے. تو اس کے اندر رقیت کامل ہے. رقیت غلامی میں ابھی بھی کوئی نقصان نہیں آیا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عاجز آ جائے، آ کر کہہ دے مجھ سے یہ کام اتنے پیسے میں نہیں. جب عاجزی کا اظہار کر دے گا لو بھائی مولانا کتابت ختم ہوئی، وہ پھر عام غلام بن گیا. سمجھ میں آیا؟ یا مولانا فسخ کر دیتے ہیں اس کو، کیا کر دیتے ہیں؟ وہ جو آقا نے کیا کہا تھا کہ اتنے پیسے لے کر آؤ، وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ اس کو فسخ کر دیتا ہے، وہ جو اس کے ساتھ بات ہوئی تھی بھائی. تو پھر بھی یہ کیا بن گیا مولانا؟ پھر وہ یہ پہلے والا عام غلام جیسا بن گیا. تو بھائی رقیت میں، رقیت میں کوئی نقصان آیا؟ رقیت میں کوئی نقصان نہیں آیا. جبکہ مدبر اور مدبر اور ام ولد ان میں رقیت ناقص ہو گئی اب، کہ انہوں نے ہر صورت میں آزاد ہونا ہے مرنے کے بعد، اب کوئی صورت نہیں اس کو منسوخ کرنے کی مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہر صورت میں. تو مکاتب میں کیا ہے مولانا؟ رقیت کامل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کیا عاجز آ جائے یا یہ عقد کیا ہو جائے؟ فسخ ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ اور ام ولد اور مدبر کے اندر رقیت کیا ہے؟ ناقص ہے. اب رقیت ناقص، انہوں نے ہر صورت میں کیا ہونا ہے؟ غلامی ناقص ہو گئی، اب ختم ہونے والی ان قریب، ہر صورت میں انہوں نے آزاد ہونا ہے. کوئی صورت ہے بھائی کہ جس سے ایسا نہ ہو؟ نہیں بھائی. ہاں ملکیت جو ہے وہ مکاتب کے اندر ناقص ہے، اس لیے کہ اب آقا اس میں تصرف کا مالک نہیں، آقا اس میں تصرف کا مالک، اس سے خدمت نہیں لے سکتا، وہ جائے گا کیا کرے گا؟ مال کمائے گا اپنے لیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر وہ باندی ہے مولانا، باندی ہے، تو اب اس سے آقا وتی بھی نہیں کر سکتا، صورت سمجھ میں آگئے؟ آزاد. اور اگر جبکہ تو یہ کیا بات ہوئی؟ مکاتب کے اندر رقیت تو کیا ہے؟ کامل ہے، لیکن مل کیا ہے؟ ناقص ہے. کیوں بھئی؟ کیونکہ آقا اس کے اندر اب تصرف نہیں کر سکتا. جبکہ مدبر اور ام ولد کے اندر رقیت تو ناقص تھی لیکن ملک کامل ہے، آقا ان میں کیا کر سکتا ہے؟ تصرف کر سکتا ہے، ان سے خدمت لے سکتا ہے، اور اگر باندھی ہے تو اس کے ساتھ وتی بھی کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ جی. آپ ایک ضابطہ یاد رکھو، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، المطلق اذا یطلق، بڑا قیمتی ضابطہ ہے، ہمیشہ ہر وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے. المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق کا جب اطلاق کیا جائے مولانا، جب اس کو بولا جائے تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو اسے مطلق جب بولا جائے تو اسے فرد کامل مراد ہوتا ہے. بھئی مطلق کے بارے میں ایک اور ضابطہ بھی آپ نے یاد کیا تھا، وہ کیا؟ المطلق یجری علی اطلاقہ. بھئی وہ ضابطہ بھی یاد رکھو، اور یہ بھی، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق جب بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد کامل مراد ہوتا ہے. یہاں تک ساری باتیں سمجھ میں آگئیں آپ کو بھئی؟ یعنی المطلق یزال یطلق یراد به، مطلق جب بولا جائے اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد کامل. یعنی جب مطلق کے ایسے معنی کے لیے وضع ہے کہ جس کے افراد نے وہ معنی کمی بیشی کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو جب مطلق بولا جائے تو فرد کامل مراد ہوگا. کیا مراد ہوگا؟ مثلا سفید. اب سفید کے افراد، جو بھی چیز سفید ہوگی اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ سفید ہے. کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ لیکن بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ ہے، بعض چیزوں میں سفیدی کم ہے. تو جب مطلق سفید بولا جائے تو کون سا فرد مراد ہوگا؟ جو کامل ہو، جس میں سفیدی کیا ہو؟ کامل درجے کی ہو. صورت سمجھ میں آگئے؟ جس میں ناقص ہے وہ مراد نہیں. تو دیکھو، سفید کے افراد مختلف تھے، بعض میں سفیدی کم تھی، یہ معنی کم تھا سفید ہونے کا، بعض میں یہ معنی زیادہ تھا. ایسے موقع پر جب مطلق بولا جائے تو کون سا فرد مراد دیا جاتا ہے؟ کامل فرد مراد دیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ اور ضابطہ کیا یاد کیا آپ نے؟ مکاتب میں لانا، ملکیت کس کے اندر کامل ہے، کس کے اندر ناقص ہے؟ مکاتب میں کیا ہے؟ ملکیت ناقص. اور ام ولد اور مدبر کے اندر ملکیت کامل ہے. اب دیکھئے بھئی، ایک شخص کہتا ہے کل مملوک لی فہو حر، میرا ہر مملوک آزاد ہے. میرا ہر مملوک کیا ہے؟ آزاد ہے. آزاد ہے. کیا بات ہوئی؟ ایک شخص نے کہا میرا ہر مملوک آزاد ہے، اس نے مملوک کا لفظ بولا والا نا. اب دیکھو، مملوک اس کا مدبر بھی ہے، مکاتب بھی ہے، ام ولد بھی ہے، اور عام غلام بھی ہے. چار قسم کے غلام ہیں مولانا، اور اس نے کیا کہا؟ میرا ہر مملوک آزاد ہے. آزاد ہے. اب یہاں مملوک کا لفظ بولا، مطلق بولا، اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد کامل، تو اس سے فرد کامل مراد ہو گئے، یعنی جس میں ملکیت کامل درجے کی پائی جائے. اور ملکیت کامل درجے کی کس کے اندر پائی جا رہی ہے بھائی؟ مدبر میں. اور ام ولد میں اور عام غلام میں، لہذا وہ تو آزاد ہو جائیں گے لیکن مکاتب آزاد کیونکہ اس میں ملکیت کامل درجے کی نہیں، اور ضابطہ ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، اور وہ اس کا فرد کامل نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو ملکیت کا معنی ہر ایک میں پایا جا رہا ہے لیکن بعض میں ناقص ہے اور بعض میں کامل ہے، اور لہذا کون سا مراد دیا جائے گا؟ کامل مراد دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ. چلیے بھائی دیکھیے اب. تو بستانی قد تترک الحقیقت بدلالت فی نفس الکلام، اور کبھی کبھار ترک کر دیا جاتا ہے حقیقت کو بدلالت ایسی دلالت کے ساتھ، فی نفس الکلام جو کس کے اندر ہوتی ہے؟ نفس کلام ہی میں ہوتی ہے. تو دیکھو مملوک تو ہر مملوک کو شامل تھا لیکن کلام ہی کے اندر دلالت ہے کہ اس سے ہر مملوک مراد نہیں، کیونکہ لفظ کو کیسا بولا گیا ہے؟ مطلق، اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، لہذا وہ جس میں کامل درجے کی رقی ملک پائی گئی وہ تو آزاد ہوں گے، باقی آزاد نہیں ہوں. اذا قال ایک شخص نے کہا کل مملوک لی فہو حر، کہ ہر وہ مملوک جو میرا ہے پس وہ آزاد ہے. لم یعتق ہونا چاہیے بھائی، لم یعتق آپ کی کتاب میں ہے، غلط ہے، غلط مانا کہاں سے آزاد بھائی جی، وہ آزاد نہیں کیا جائے گا مکاتبوہ اس کے مکاتبوں کو، کیونکہ ان کے اندر ملکیت کیا ہے؟ ناقص ہے. بھائی آزاد کیا نہیں جائے گا، آزاد کہتے ہی خود بخود آزاد ہو جائیں گے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ہاں. یہ نہیں ایک دفعہ جب کہہ دیا اس کے بعد پھر کیا آزاد کرنے کا مقصد کیا مطلب، یہ جملہ کہتے ہی خود بخود سارے کیا ہو جائیں گے؟ آزاد. لیکن مکاتب آزاد نہیں ہوں گے، آزاد کیے نہیں جائیں گے. نہیں، لم یعتق مکاتبوہ تو آزاد نہیں ہوں گے اس کے مکاتب. بھائی یہ غلط ہے ماننا کتابت. ولا من اعتق بعضه، اسی طرح وہ جس کا، ولا من اعتق بعضه جس کے بعض کو آزاد کیا گیا ہے وہ بھی نہیں. بھئی ایک شخص تھا اس نے نصف غلام آزاد کیا، تو یاد رکھو جو نصف غلام آزاد کیا جائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ بھی مکاتب کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ مکاتب کی طرح. یعنی اب وہ بقیہ نصف کے لیے جائے گا، پیسے کمائے گا اور لا کر دے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ پورا آزاد ہو جائے گا. تو مکاتب بھی آزاد نہیں ہوں گے. ولا من اعتق بعضه، اور وہ غلام بھی آزاد نہیں ہوں گے جس کے بعض کو آزاد کیا جا چکا ہے. الا اذا نوى دخولهم، مگر اس وقت جبکہ ان کے داخل کرنے کی کیا کر، ان کے داخل ہونے کی نیت کر لے. بھائی نیت کر لے پھر تو ٹھیک ہے، مملوک تو ہے وہ، بہرحال داخل تو ہو سکتا ہے، نیت تو ٹھیک ہے. لئن لفظ المملوک مطلق، اس لیے کہ مملوک کا لفظ مطلق آیا ہے. یتناول المملوک من کل وجہ، اور وہ شامل ہے کہ وہ اس مملوک کو من کل وجہ جو ہر اعتبار سے کیا ہو، مملوک ہو، یعنی کامل مملوک کو شامل ہے جو ہر اعتبار سے کیا ہو، مملوک ہو یعنی کامل مملوک ہو. والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، اور مکاتب تو ہر لحاظ سے مملوک نہیں. سمجھ میں آیا؟ ہر لحاظ سے تصرف کے اعتبار سے وہ مملوک ہے، تصرف کیا جا سکتا ہے اس میں؟ نہیں بھائی، تو من کل وجہ مملوک نہیں. وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، اسی لیے جائز نہیں ہے اس شخص، اس آقا کے لیے اس مکاتب کے اندر تصرف کرنا. معلوم ہوا یہ مملوک من کل وجہ نہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الْمُكَاتَبَةِ، اسی طرح آقا کے لیے جائز نہیں ہے مکاتبہ کے ساتھ وطی کرنا بھی. تو دیکھو وطی بھی تصرف ہے، یہ تصرف اس کے لیے جائز نہیں، معلوم ہوا وہ من کل وجہ مملوک نہیں. وَلَوْ تَوْزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ، اگر مکاتب نے نکاح کر لیا مولانا اپنے آقا کی بیٹی سے، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَا، پھر آقا مر گیا، وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ، اور اس کی وارث ہو گئی کون بھائی؟ بیٹی وارث ہو گئی. بھائی وہ اسی سے اس نے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے بیٹی سے، اور غلام تو ہے آقا کا، اس نے مکاتب بنایا ہوا ہے، اس نے بیٹی سے اس کے نکاح کر لیا. اب آقا کے مرنے کے بعد بیٹی کیا ہو گئی؟ اس کی وارث ہو گئی. اور ضابطہ ہے کہ جب میاں یا بیوی میں کوئی ایک بھی دوسرے کا مملوک ہو جائے تو فوراً نکاح کیا ہو جایا کرتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے. نکاح کیا ہے؟ فسخ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے. تو لہذا اگر یہ مملوک ہوتا ہر لحاظ سے تو یہ نکاح بھی کیا ہونا چاہیے؟ بیٹی وارثہ بن گئی تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ نکاح فاسد. لیکن علماء کیا لکھتے ہیں؟ نکاح فاسد نہیں ہوگا. سمجھ میں معلوم ہوا؟ وہ ہر لحاظ سے مملوک, اگر ہر لحاظ سے مملوک ہوتا پھر تو نکاح فاسد ہونا چاہیے. ورثتہ بالبنت, اور وارث ہو گئی اس کی بیٹی, لم یفسد النکاح, نکاح فاسد نہیں ہوگا. اس پر اشکال ہوتا ہے ہمارا نا, ایک اشکال سمجھ میں آیا. اشکال یہ کہ بھائی حدیث میں آتا ہے اور ہمارا مذہب ہے یہ کہ مکاتب میں میراث جاری نہیں ہوتی, وہ اس میں میراث جاری نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ تو بیٹی کیسے اس کی وارثہ ہو گئی جب, سمجھ میں آیا بھائی, بیٹی کیسے اس کی وارثہ ہو گئی؟ بعض اشکال سمجھ میں آیا؟ مکاتب کے اندر میراث جاری نہیں ہوتی, جب میراث ہی اس میں جاری نہیں ہوتی تو بیٹی کیسے وارث بن گئی اس کی؟ جواب یہ والا نا, مانا یہ ہے بیٹی بدلے کتابت کی وارث ہو گئی. اس نے بدلے کتابت لانا یا نہیں لانا بھائی؟ جو پیسے طے ہوئے تھے وہ لائے گا یا نہیں لائے گا؟ ان پیسوں کی وارث کون بن گئی؟ بیٹی بن گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب وہ بیٹی کو لا کر دینے پڑیں گے. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَمَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْمَمْلُوكِ الْمُطْلَقِ, اور جب مکاتب مملوک نہیں ہے من کل وجہن ہر لحاظ سے تو لا يدخل تحت لفظ المملوك المطلق, تو مملوک لفظ مملوک جو مطلق ہے اس کے تحت یہ داخل بھی نہیں, لہذا آزاد بھی نہیں. وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ, اور یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ اس بخلاف مدبر اور ام ولد کے. فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ, اس لیے کہ ان کے اندر ملکیت کیا ہے؟ کامل ہے. ولدہ, اور اسی وجہ سے حلوت المدبرتی وہ ام الولدی, مدبرہ اور ام ولد کے ساتھ وطی کرنا بھی معلوم ہوا بھائی ان میں ملکیت کامل ہے, اقام میں تصرف کر سکتا ہے, اس لیے تو وطی کرنا بھی جائز ہے. وَإِنَّمَا نُقْصَانُ فِي الرِّقِّ, اور جو نقصان آیا ہے وہ کس کے اندر آیا ہے؟ کمی کس چیز میں آئی ہے؟ رقیت میں آئی ہے. مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَزُولُ بِالْمَوْتِ لَا مَحَالَةَ, اس حیثیت سے کہ یہ رقیت زائل ہو جائے گی آقا کی موت کے ساتھ, لا محالتہ, قطعی طور پر قطعا. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا, اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا آتَقَلْ, بھئی دیکھو کفارہ یمین اور کفارہ ظہار قرآن میں آیا ہے. کیا آیا ہے؟ فتحریر الرقبہ. کیا آیا ہے؟ فتحریر الرقبہ. کیا کرنا ہے؟ گردن کا آزاد کرنا ہے. آزاد تو یہاں تحریر کا لفظ مطلق آیا, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. اچھا, تو المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. تو معلوم ہوا تحریر بھی کیسی ہونی چاہیے؟ کامل ہونی چاہیے. بھائی قرآن میں کیا آیا ہے؟ ظہار اور یمین کا کفارہ تحریر رقبہ, اور تحریر کیا آیا ہے؟ مطلق. معلوم ہوا تحریر کس قسم کی ہونی چاہیے؟ کامل. اور کامل تحریر وہاں پائی جائے گی جب غلام بھی کیا ہو؟ کامل ہو. اور کامل غلام کون سا ہے جی؟ یا تو عام غلام ہے یا رقیت کی بات آ گئی ہمارا نا. غلامی رقیت کس کے اندر کامل ہے جی؟ مکاتب کے اندر رقیت کامل, اور امیلت نے تو اور مدبر نے تو ہر حال میں کیا ہے؟ آزاد. تو ان میں رقیت کیا آئی؟ ناقص. اور قرآن میں آیا تحریر کا لفظ مطلق, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. تو لہٰذا تحریر کون سی ہوئی؟ کامل. اور کامل تحریر وہاں ہوگی جہاں غلام بھی کس قسم کا آزاد کیا جائے؟ جو کامل غلام ہو. اور کامل غلام کون کون سے ہیں؟ مکاتب ہے یا عام غلام ہے. لہذا اگر ام ولد یا مدبر کو آزاد کرے تو یہ جائز نہیں, کفارہ ادا نہیں ہوا, کیونکہ ان میں رقیت ہی کامل ہے, انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے. دیکھا والا حال آپ کو نیسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا آتق المکاتب عن کفارت یمین ہی او ظہار ہی, جہاز آزاد کر دیا مکاتب کو کفارہ یمین کے اندر یا اپنے کفارہ ظہار کے اندر, جہاز
ولا يجوز فيه ما اعتاق المدبر وام الولد، اور اس کے اندر مولانا مدبر کو آزاد کرنا اور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں، لان الواجب هو التحرير، اس لیے کہ واجب کیا ہے مولانا؟ وہ تحریر ہے، آزاد کرنا، وہ اثبات الحریت بذات ازالت الرق، اور وہ آزادی کو ثابت، حریت کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آزادی کو ثابت کرنا ہے رقیت کی ازال ختم کرتے ہوئے، فاذا كان الرق في المكاتب كاملا، جب رقیت غلام کے اندر مکاتب کے اندر کامل تھی، كان تحريره تحريرا من جميع الوجوه، تو اس کے اندر تحریر بھی ہر اعتبار سے پائی گئی، یعنی تحریر کامل پائی گئی، کیا پائی گئی؟ کامل. وفی المدبر و ام الولد، اور مدبر اور ام الولد کے اندر لما کان رق ناقصا، جب رقیت ناقص تھی تو لا یقین التحریر تحریرا من کل الوجوه، تو تحریر جو پائی گئی وہ تحریر من کل الوجوه نہیں، کامل تحریر نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو اچھی طرح؟
اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مولانا، اشکال یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اور ضابطہ لکھوایا تھا بتلایا تھا، اور اب اور ضابطہ بتلا رہے ہیں. پہلے تو ضابطہ تھا المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق کیا ہوگا؟ وصف اطلاق پر جاری ہوگا، یعنی کوئی بھی فرد مراد لیا جا سکتا ہے مطلق کا، سمجھ میں آیا؟ اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ المطلق اذا يطلق يراد به الفرد الكامل، يراد به الفرد الكامل، کیا اب اس سے کون سا مراد دیا جائے گا؟ فرد کامل. یہ تو دونوں ایک دوسرے کے منافات مقابل ہو گئے بھائی. اطلاق مطلق ایک قانون کیا ہے؟ المطلق یجری علی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، کوئی بھی مملوک ہو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے. کوئی بھی غلام تحریر رقبہ، کوئی بھی غلام آزاد کرے اسے کیا ہونا چاہیے؟ تو یجری اس قانون کا تو یہ تقاضا ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا ضابطہ المطلق اذا یطلق یراد به، تو یہ تو سمجھ میں آیا بھائی. تو جواب یہ مولانا یاد رکھنا ہمیشہ، یہ ضابطہ جو ہے نا المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب مطلق کے افراد آپس میں مساوی نہ ہوں، آپس میں مساوی نہ ہوں بھائی. اگر افراد آپس میں مساوی ہیں پھر تو وہی ضابطہ جاری ہوگا، المطلق یجری علی اطلاق ہی، کوئی بھی فرد لے لیں وہاں پر صحیح، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا. یہ کب ہے؟ جبکہ افراد آپس میں کیا ہوں؟ مساوی ہوں. لیکن اگر افراد آپس میں مساوی نہیں ہیں، وہ معنی ان میں کمی بیشی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، پھر تو معلوم ہوا اس صورت میں المطلق یجری علی اطلاق ہی والا قاعدہ نہیں لگے گا، بلکہ کیا لگے گا؟ المطلق اذا یطلق یراد به. جیسے دیکھیے ابھی اس نے کیا کہا، کل مملوک لی فہوا، میرا ہر مملوک کیا ہے؟ اور مملوکیت کے اندر مولانا تمام افراد برابر ہیں جی؟ غلام کئی قسم کے ہیں، عام غلام ہے، مدبر ہے، ام ولد ہے، مکاتب ہے، تو ان ساروں میں مملوکیت کیا برابر ہے؟ معلوم ہو تمام افراد مملوکیت میں مساوی، جب مساوی نہیں تو کون سا قانون لگے گا؟ المطلق اذا یطلق یراد به فرد الکمی بیشی ہے، تو کامل مراد لینا پڑے گا، اور کامل جس میں مملوکیت ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. اور جب تمام افراد برابر ہوں پھر کون سا ضابطہ لگتا ہے؟ المطلق اذا المطلق یجری علی اطلاقی ہی. معلوم ہوا اب وہ مملوک جو ہے یا عام غلام ہے مثلا، تو چاہے کافر ہے، چاہے مومن ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، سارے برابر مملوکیت میں. کافر ہو تو وہ اس میں بھی مملوکیت عام غلام کامل، مسلمان ہے تو اس میں بھی مملوکیت عام غلام برابر ہے مملوکیت، باندی ہے اس کے اندر بھی مملوکیت برابر، غلام ہے مرد ہے اس کے اندر بھی مملوکیت، ان ساروں میں برابر. تو اب ان کے سلسلے میں المطلق یجری علی، یہ سارے آزاد ہو جائیں گے، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، اطلاق اسی طرح پر اطلاق پر رہے گا. اسی طرح کون سے آزاد ہونے تھے؟ مدبر جی، اور ام ولد جی. تو مدبر وہ چاہے کیا ہو، مومن ہو چاہے کافر ہو، کیا چاہے کیا ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، ان ساروں کے اندر مملوکیت کیا ہے؟ کامل ہے، برابر ہے، سب کے اندر مملوکیت برابر ہے. اور جب برابر ہو تو کون سا قاعدہ لگا کرتا ہے؟ المطلق یجری علی. تو یہ سارے مولانا آزاد ہو جائیں. سمجھ میں آیا؟ اور جی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو وہ قاعدہ اس وقت لگتا ہے جب تمام افراد مساوی ہوں. آپ تمام افراد مساوی لے آئیں، مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری کر دیں. اور اگر مولانا کمی بیشی ہے ان افراد کے اندر، معنی کے اندر، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر دوسرا قانون لگے گا، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.